السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. لندن میں دولت مشترکہ کے 53 رکن ممالک کی کانفرنس کے موقع پر بھارت میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں کے خلاف مختلف گروپس کے احتجاج کے دوران بھارتی جھنڈے کو نقصان پہنچنے سے مظاہرے پرتشدد ہو گئے ہیں. چین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس الزام پر کہ پاکستان دہشت گردی برآمد کرنے کی فیکٹری ہے, اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازماً حمایت کی جانی چاہیے. افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں جمعے کے روز سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں کم از کم 5 شہری مارے گئے ہیں اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبے عسير میں ایک پولیس چوکی پر حملے میں 4 اہلکار ہلاک اور 4 مزید زخمی ہو گئے ہیں. حکومت عراق نے کہا ہے کہ عراقی لڑاکا طیاروں نے جمعرات کے روز مشرقی شام میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف شدید فضائی کاروائیاں کی ہیں. پینٹیگون کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز امریکہ, فرانس اور برطانیہ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے بعد ایسا کوئی اندیا نہیں ہے کہ شامی فوج کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی مزید حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے. آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اے بی سی نے آسٹریلیا کے دفاعی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ رواں ماہ جنوبی بحیرہ چین کے متنازع سمندری علاقے میں آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کو چینی فوج کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ملاقات کی دعوت قبول کرنے کو تیار ہیں. اور امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے پچھلے سال صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جو یادداشتیں تحریر کی تھیں وہ جمعرات کے روز افشا ہو گئی ہیں, جس کے بعد محکمہ انصاف نے انہیں جاری کر دیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور سب سے پہلے یہ پاکستان سے متعلق ایک خبر ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی ڈیفنس اتاشی کا نام تاحال ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا ہے, اور اس سلسلے میں پولیس کی رپورٹ کا انتظار ہے. چند روز پہلے امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق صاحب.
جی رواں ہفتے ہی پاکستان میں کالا عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ متعلقہ حکام سے دریافت کیا تھا کہ اب تک اس امریکی سفارتکار کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا گیا جن کی گاڑی کی ٹکر سے ایک پاکستانی نوجوان ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا. اس بارے میں جب وزارت خارجہ سے پوچھا گیا تو وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کی ابتدائی تفتیشی رپورٹ کا انتظار ہے, اور اس کے بعد ہی پھر آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ وضع کیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ویانا کنونشن کا بھی حوالہ دیا جو کہ سپرا کی امیونٹی یا استثناء سے متعلق ہے. تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب تک کاروائی نہیں کی گئی, بلکہ آئندہ بھی ابھی ایسی کوئی کاروائی کا فوری طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی کیونکہ وہ استثناء کی بات کی گئی ہے, پاکستان کے ایک سابق سفیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے اب تک کاروائی اس لیے نہیں کی گئی ہے کیونکہ پاکستان خود بھی ویانا کنونشن کا سگنیٹری یعنی اس پر دستخط کر چکا ہے, اور اس کے تحت ہی پاکستان کو اپنی سفارتی ذمہ داریاں اور سفارتی آداب کے مطابق اپنا کام کرنا ہے. تو اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ ان کا نام ابھی تک کسی حال میں نہیں ڈالا گیا ہے, کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے, جبکہ بعض اس سے پہلے پولیس کی طرف سے یہ ضرور وزارت داخلہ سے کہا گیا تھا کہ ان کا نام اسی حال میں ڈالا جائے.
اس سلسلے میں جو لڑکا اس میں حادثے کا شکار ہوا تھا اس کے والدین یا ان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
جی, ان کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رواں ہفتے سماعت ہوئی. اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے جو ہلاک ہونے والا نوجوان ہے عتیق بیگ، اس کے والد اور اس کے جو دیگر رشتے دار اور اہل علاقہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں اس مقام پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جہاں امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے وہ ہلاک ہوا تھا، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ عتیق بیگ کے والد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے ابھی تک حکومت پاکستان یا امریکی سفارت خانے کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے، اور اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اس بات کا جائزہ لیا جائے گا یا غور کیا جائے گا مشاورت کے ساتھ خاندان کی کہ کیا ان کو معاف کیا جائے اور خون بہا کے بارے میں مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
اچھا اشتیاق، ایک اور خبر پر آپ سے بات کرتے ہیں کہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت کی جانی چاہیے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟
جی، جیسا کہ آپ نے خبروں کے خلاصے میں خود ہی بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر یہ ضرور کہا کہ یہ ایک دہشت گردی کی فیکٹری ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل بھی چین پاکستان کے دفاع میں بیان دیتا رہا ہے، اور اب بھی اس کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششیں کی جانی چاہیے، اور کسی ایک ملک پر اس طرح کا الزام تراشی درست نہیں۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو فوری رد عمل سامنے آیا کچھ قانون سازوں کا، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت اس سے قبل بھی پاکستان پر اس طرح کا الزام لگاتا رہا ہے، تاہم انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت اور پاکستان کا یہ موقف اس کو دہرایا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ بلا تفریق عمل ہے، کسی کے ساتھ کوئی تمیز نہیں کی جا رہی۔ یہ اب تک کا پاکستان کا رد عمل ہے، لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ چین نہ صرف اس مرتبہ بلکہ اس سے قبل بھی جب بھی بھارت کی طرف سے یا کوئی اور الزام پاکستان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پھر وہ بھی اس کا کسی نہ کسی طرح سے جواب دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔
جی، بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے، محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں جمعے کے روز سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں کم از کم 5 شہری مارے گئے ہیں اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ افراد ہسکا مینا ضلع سے صوبائی دارالحکومت جلال آباد سفر کر رہے تھے جب ان کی مسافر گاڑی اس بم سے ٹکرا گئی۔ ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 4 بچے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ خات کی نامی گاؤں میں پیش آیا جو افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ جنگ سے منسلک واقعات میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اس سال ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے بتایا کہ مسلح لڑائیوں میں 2260 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 700 اموات 2018 کے پہلے 3 ماہ میں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبہ عسير میں ایک پولیس چوکی پر حملے میں 4 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق 3 مسلح افراد نے فائرنگ کی، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ 1 حملہ آور سیکورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارا گیا۔ حکام کے مطابق حملہ کرنے والے تمام سعودی شہری تھے۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے بعد سعودی سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد کی جھڑپ ہوئی۔ حکومت عراق نے کہا ہے کہ عراقی لڑاکا طیاروں نے جمعرات کے روز مشرقی شام میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف شدید فضائی کاروائیاں کی ہیں۔ صوبہ انبار کی سرحد کے ساتھ تعینات عراقی فوج نے شام میں داعش کے اہداف پر راکٹ فائر کیے، لیکن عراق نے پہلی بار کاروائی کرتے ہوئے ہمسایہ ملک کی حدود میں داخل ہو کر فضا سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ پینٹاگون کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے بعد ایسا کوئی اندیا نہیں ہے کہ شامی فوج کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی مزید حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی چوکنا ہیں۔ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعے کے روز ملکی خبر رساں ادارے سے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فضائی حملوں سے پہلے بتایا تھا کہ شام میں کون سے علاقے سرخ لائن تصور کیے جاتے ہیں اور اس لائن کو جوابی حملے کے خدشے کے بغیر عبور نہیں کرنا چاہیے۔ لیوروف نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس لائن کو پار نہیں کیا۔ لیوروف نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن دونوں ملکوں کے درمیان کسی مسلح تنازع کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے پچھلے سال صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جو یادداشتیں تحریر کی تھیں وہ جمعرات کے روز افشا ہو گئیں، جس کے بعد محکمہ انصاف نے انہیں جاری کر دیا۔ کومی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ یادداشتیں صدر سے ملاقات کے فوراً بعد تحریر کیں کیونکہ وہ امریکی سربراہ سے مڈ بھیڑ کے بعد پریشان تھے۔ کومی نے تحریر کیا کہ صدر کو ان دعووں پر تشویش تھی کہ انہوں نے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے مدد کی خاطر روس سے ساز باز کی، اور یہ کہ ٹرمپ کی روسی طوائفوں کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی گئی۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جیمز کومی کی یادداشتیں جو اب باہر ہو گئی ہیں صاف طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی سازش، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ٹرمپ نے خفیہ اطلاعات افشا کرنے کا الزام بھی کومی پر لگایا۔ روس نے امریکی صدارتی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت سے انکار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس الزام پر کہ پاکستان دہشت گردی برآمد کرنے کی فیکٹری ہے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازماً حمایت کی جانی چاہیے۔ چین نے کہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن کی جون میں ہونے والی کانفرنس میں، جس کے پاکستان اور بھارت بھی رکن ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد جلیل۔
چین نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ بیجنگ نے یہ بات اطلاعات کے مطابق جمعے کو اس وقت کی جب چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چن ینگ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان سے متعلق ان کا رد عمل جاننے کے لیے سوال کیا گیا، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ دہشت گردی کو برآمد کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی ایک ایسا دشمن ہے جس کا سب کو سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کو انسدادی دہشت گردی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور اسے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں تعاون کرنا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ رواں سال جون میں چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ہونے والے اجلاس میں دہشت گردی کے معاملے پر بھی بات ہوگی۔ واضح ہے کہ 8 ممالک پر مشتمل اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی رواں ہفتے لندن میں ایک تقریب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت ان کو برداشت نہیں کرے گا جو دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل بھارتی وزیر اعظم کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور ان کے بقول بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبد القیوم کہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور ان کے بقول بھارت نے پاکستان کی انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کو کبھی بھی نہیں سراہا۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ ساری سی پیک کی مخالفت ہے، پاکستان کی آئسولیشن کے لیے کام کرنے کی بات ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے وی ڈونٹ کیئر وٹ مودی سیز بیکاز وی ڈو وٹ از بیسٹ ان دی انٹرسٹ آف آر کنٹری اینڈ وی ہیو اے زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم۔
تاہم بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار طلعت وزارت کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے حمایت کے اظہار کی وجہ ان کے بقول صرف چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ نہیں ہے۔
میرا خیال ہے سی پیک دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے خالی سی پیک نہیں ہے، پاکستان اور چین کے درمیان تو سی پیک سے پہلے سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈپلومیٹک لیول پر بھی، اسٹریٹجک لیول پر بھی۔ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹائپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک بہت وسیع ٹائپ کا فریم ورک ہے جو دونوں ممالک فالو کر رہے ہیں۔
جنوبی ایشیا کے دونوں جوہری ہمسایہ ملکوں کے باہمی تعلقات حالیہ سالوں کے دوران انتہائی کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد اور نئی دہلی کے سفارتی اور سیاسی تعلقات نہ صرف تعطل کا شکار ہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان اکثر سخت بیانات کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی حکومت نے امریکی دفاعی اتاشی کرنل جوزف ایمانوئل کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد نہیں کی۔ اس بارے میں کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا دانشمندانہ فیصلہ ہے اور پاکستان کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے کسی ایک ملک کا اتحادی بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمینول کی گاڑی کی ٹکر سے اسلام آباد میں ایک پاکستانی نوجوان عتیق بیگ ہلاک جبکہ ان کے ساتھ راحیل زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے سفارتکار کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی لیکن اس درخواست پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت کو پولیس کی تفتیشی رپورٹ کا انتظار ہے جس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کراچی یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دینے والے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں،
میرے خیال میں یہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے اور شاید میرا یہ خیال ہے کہ وزارت خارجہ کی سفارشات کو پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ نے قبول کر لیا ہے اور پاکستان کی پوزیشن تو بہت زیادہ نازک ہے۔ میں اس پہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مسائل پہ عدالتیں کسی پیٹیشن پہ غور کریں، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔
ڈاکٹر توصیف احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو اب کسی ایک ملک پر انحصار کرنے کی پالیسی ترک کر دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا،
پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ 1947 سے لے کر اس کے بعد 1958 تک جو ہمارے اکابرین تھے وہ ون سائڈ اپروچ لے کے چلے، وہ امریکہ کے مکمل اتحادی بن گئے تھے اور باقی سوویت یونین اور دوسری ممالک سے ناطا انہوں نے توڑ لیا تھا۔ تو اب یہ پالیسی اب ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چین کے مکمل اتحادی بن جائیں اور امریکہ اور یورپ سے ناطا توڑ لیں۔ یہ کسی صورت میں نہ پہلے دانش مندی تھی نہ اب دانش مندی ہے۔
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لندن میں دولت مشترکہ کے 53 رکن ممالک کی کانفرنس کے موقع پر بھارت میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں کے خلاف مختلف گروپس کے احتجاج کے دوران بھارتی جھنڈے کو نقصان پہنچنے سے مظاہرے پرتشدد ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے جو ہم کچھ دیر میں پیش کریں گے، اور اس کی تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ وہ لندن میں دولت مشترکہ ممالک کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت اور دو طرفہ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن لندن میں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ بدھ کے روز جب وہ اپنی برطانوی ہم منصب تھریسا مے سے تبادلہ خیال کر رہے تھے تو بھارت میں عورتوں، دلتوں اور اقلیتوں پر مبینہ مظالم کے خلاف کئی تنظیموں کی جانب سے پارلیمنٹ اسکوائر پر مظاہرے کیے گئے۔ بعض گروپ اس دوران تشدد پر اتر آئے اور انہوں نے ایک ستون سے بھارت کا قومی پرچم اتارا، اسے پھاڑا اور پیروں تلے رود دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ترنگے سے متعلق اس واقعہ پر ہمیں بہت تکلیف ہے، اس معاملے کو برطانیہ کے سامنے سختی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس نے اس پر اظہار افسوس کیا، فوری طور پر وہاں دوسرا پرچم نصب کر دیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ برطانوی وزارت خارجہ اور دولت مشترکہ دفتر کے ترجمان نے کہا کہ لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ اسکوائر پر ایک چھوٹی اقلیت کے اس قدم پر بہت مایوس ہیں۔ ہم نے فوری طور پر بھارتی ہائی کمشنر سے رابطہ قائم کیا۔ بھارت مخالف مظاہروں میں شامل سکھ فیڈریشن برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس واقعہ پر بھارت نے ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کیا۔ احتجاج کے آخر میں بھارتی پرچم اتارنے کا مقصد مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اظہار ناراضگی تھا۔ اس واقعہ پر اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ایک شکایت درج کرائی گئی ہے، جبکہ دورے کو کور کرنے گئی ایک بھارتی خاتون صحافی لووینا ٹنڈن نے الزام عائد کیا کہ انہیں احتجاج کے دوران دھمکایا گیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ اسکوائر پر بدترین نوعیت کا مظاہرہ دیکھا۔ بھارت کی صحافیوں کی انجمن نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے۔ یہ مظاہرے بھارتی تارکین وطن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے بینروں پر مودی واپس جاؤ اور یہاں مودی کا خیر مقدم نہیں ہے جیسے نعرے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ لندن کی سڑکوں پر دوڑنے والی ڈیجیٹل گاڑیوں پر بھی نریندر مودی اور بی جے پی کے خلاف پیغامات اور نعرے درج ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے امکانات کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ امریکی حکام بھی اس پیش رفت کا احتیاط سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
جنوبی کوریا کے صدر مو جائے ان نے کہا ہے کہ جزیرہ نوا کوریا میں ایٹمی اسلحہ کی تیاری پر پابندی کے سلسلے میں ان کے اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان مذاکرات کے لیے شمالی کوریا نے کوئی پیشگی شرائط عائد نہیں کی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان سربراہی ملاقات بھی مشروط نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے اگلے ہفتے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سربراہی کانفرنس کے بارے میں کہا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان مذاکرات کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے، میرے خیال میں جزیرہ نما کوریا کے اندر یہ مذاکرات بے حد اہم ہیں، ان کے سامنے بہت سے دو طرفہ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے اور یہ ان دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے بھی بے حد اہم ہیں۔ ادھر واشنگٹن کے ایوانوں میں بھی نمائندے کم ٹرمپ ملاقات اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کے دورے شمالی کوریا کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مچ میکنل کا کہنا ہے،
نارتھ کوریا ہیز بین ا پرپلیکسنگ پرابلم فار پریزیڈنٹ آفٹر پریزیڈنٹ آفٹر پریزیڈنٹ،
شمالی کوریا کو امریکی صدور کے ساتھ مسائل رہے ہیں اور اس موقع پر مائک پومپیو کے دورے سے امید افزا نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مس میکال کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرانے کے لیے کوششوں کو بارآور کرنا ہوگا کیونکہ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے،
It is undeniable, however, that this meeting is fraught with peril.
یہ ناقابل تردید ہے کہ یہ ملاقات خطرات سے بھرپور ہے۔ میری بنیادی تشویش یہ ہے کہ صدر ایسے موقع پر جو فیصلہ کریں گے اس سے کہیں امریکہ کے مفادات خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ بہرحال اکثر تجزیہ کار اس ملاقات کے بارے میں خوش امید ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ڈینس فلڈر کہتے ہیں،
I don't think the American side wants to go merely for a propaganda visit.
میرا خیال ہے کہ امریکہ محض پروپیگنڈے کی خاطر یہ مذاکرات نہیں کر رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر شمالی کوریا کا صرف یہی مقصد رہا تو پھر صدر ٹرمپ اس ملاقات کو منسوخ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ خود بھی اس ملاقات کے بارے میں خاصے خوش امید ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کم ان توقعات کے مطابق پورے نہ اترے تو پھر وہ ان مذاکرات سے الگ ہو جائیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شہر دوما میں 7 اپریل کو مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اس بارے میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے معائنہ کاروں کو تفتیش کے لیے وہاں جانا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے دورے کو ممکن بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے بات چیت جاری ہے تاکہ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کرنے والی تنظیم یعنی او پی سی ڈبلیو کے معائنہ کاروں کے لیے دوما شہر کے دورے کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس شہر میں 7 اپریل کو مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی سے متعلق خدشات کی وجہ سے معائنہ کار گزشتہ ہفتے کے دوران شہر کا دورہ نہیں کر سکے۔ او پی سی ڈبلیو کے مطابق اقوام متحدہ کی ایک سیکیورٹی ٹیم منگل کے روز مبینہ حملے کا ہدف بننے والے مقامات کا دورہ کر رہی تھی جب اس پر گولی چلائی گئی اور قریبی دھماکہ بھی ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن جوجارک سے ایک رپورٹر کا سوال یہ تھا کہ آیا چھان بین کے لیے کوئی اور مشن بھیجا جا رہا ہے، جس کے جواب میں ترجمان جوجارک نے کہا کہ ایک وقت پر ایک ہی کام کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے خطرات موجود ہیں۔ ہم پیش گوئی کرنا نہیں چاہتے کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن بات چیت اور منصوبہ بندی جاری ہے۔ او پی سی ڈبلیو کے لیڈروں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ٹیم سے یہ توقع تھی کہ وہ او پی سی ڈبلیو کے معائنہ کاروں کو شہر کے دورے کی اجازت دے گی، لیکن سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر دورے کو مؤخر کر دیا گیا۔ ہتھیاروں کے بعض ماہرین اور امریکی عہدیداروں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے حملے کی جگہ پر کیمیائی مادوں کا تعین کرنے میں دشواری ہوگی۔ شام اور روس دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملہ محض ایک من گھڑت قصہ تھا۔ بہجت جیلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ہردم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں حالیہ تبدیلی کے تحت اس پروگرام کا دورانیہ 30 منٹ سے بڑھا کر 55 منٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پروگرام ہر جمعرات کو نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک، پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں سینئر صحافیوں اور اخبارات کے مدیروں نے اظہار کی آزادی پر پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے اسکول آف میڈیا لاہور کے ڈاکٹر مغیث الدین اور ایک صحافی رہنما پرویز شوکت سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر مغیث کا کہنا تھا،
جو لوگ آزادی صحافت کے علم بردار بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو ملک کے دفاعی معاملات کے بارے میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف رہا ہے اور اب بھی اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ طور پر انویزبل انداز میں یہ کام کرتا رہا ہے۔ تو یہ تاثر بھی کافی گہرا ہے، یہ کوئی کمزور تاثر نہیں ہے۔ تو یہ ملی جلی آ رہا ہے جس سے بعض اوقات حکومت بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور آگے بڑھ کر وہ اپنی لائن کو کراس کرتے ہوئے اور وہ ادارے بھی وہ ان اداروں کو اور ان اخباری ایجنسیوں کو اور مالکان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔
پرویز شوکت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، کچھ نادیدہ قوتیں ایسی ہیں جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ملک میں عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟
اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مادر پدر آزادی مانگی جا رہی ہے گزشتہ 12-14 سال سے۔ کچھ چند واقعات ہوں گے کہ آزادی صحافت پہ کبھی کسی نے روکنے کی کوشش ہو جو ہم نے اس پہ سامنے ڈٹ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین، پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کا آئین جو ہے، مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی دائرے میں رہ کے آزادی صحافت کا استعمال کریں، لیکن بدقسمت سے ہمارے ملک میں کچھ اینکر، کچھ جرنلسٹ شوبز سے آگے ہیں اور جن کا ایک فیس ویلیو ہے، اس سے مالکان بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں، وہ آ کے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہو اور وہی آئین ہو اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی پالیسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کسی آئین میں اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ادارہ بھی ہو اس کے خلاف آپ لکھنا شروع کر دیں۔ اندھا دھند، کیا امریکہ میں ایسی آزادی ہے کہ آپ پینٹاگون کے خلاف لکھیں آرٹیکل؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک لائن کھینچ لیتے ہیں، اس سے صحافی آگے نہیں بڑھتے۔ وہ مالکان جو 6-6 مہینے سے اپنے ملازمین کو تنہائی نہیں دیتے، باوجود اس کے کہ ان کے ادارے اربوں روپے کما چکے، تو آج یہ کھل رہا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہم کسی چینل، کسی اخبار کے بند کرنے کے حق میں نہیں، ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے۔ پی ایف یو ڈی نے بہت آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن اب آزادی صحافت حکومتوں سے نکل کر مالکان کے شکنجے میں آ گئی ہے۔ کوئی مالک اپنے مرضی کے بغیر خبر شائع نہیں کرنے دیتا۔ آزادی صحافت کا استعمال حقوق اور نہ آئین اور اس قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، نہ صحافی ہے، نہ کوئی اینکر ہے، نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے۔ ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آزادی صحافت کرنا چاہیے۔
ڈاکٹر مغیث صاحب، ایک بہت اختصار کے ساتھ فرمائیے، آنے والے دنوں میں آپ کو خطرہ دیکھتے ہیں پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے؟
جی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کو اب سٹریم لائن کرنا پڑے گا۔ جرنلسٹوں کو اپنے اوپر ایک سیلف سینسرشپ قائم کرنی پڑے گی، جسے ہم ریسپانسیبل جرنلزم کہتے ہیں، اور یہ ریسپانسیبلٹی کا لفظ جو ہے اس کو صحافیوں کی تنظیمیں، خاص طور پر عامل تنظیمیں، صرف مالکانہ تنظیمیں نہیں، عامل تنظیمیں، سول سوسائٹی اور پارلیمنٹ کو، حکومت کو شیئر کرنا پڑے گا ڈیفائن کرتے وقت۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور حکومت کو سینسیٹیو معاملات میں اعتماد میں لینا ہوگا جو کبھی کبھار نہیں دیتی۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. خیبر پختونخوا کے پولیس نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر تقریباً 1800 پولیس اہلکاروں کو غیر متعلقہ افراد کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے واپس بلا لیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا نے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق غیر متعلقہ افراد اور اداروں کے ساتھ سیکورٹی ڈیوٹی پر معمور 1769 اہلکاروں کو واپس بلایا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ایک روز قبل پشاور رجسٹری میں مختلف نوعیت کی از خود نوٹسز کیسز کی سماعت کے دوران انسپیکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود سے استفسار کیا کہ کتنے پولیس اہلکار غیر متعلقہ افراد کے ساتھ سیکورٹی گارڈز کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انسپیکٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ یہ تعداد تقریباً 3000 ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ان اہلکاروں کو واپس بلانے کی ہدایت کی. جمعے کے روز جب عدالت کی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو انسپیکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے عدالت کو بتایا کہ 1769 اہلکاروں کو واپس بلایا گیا ہے جبکہ بقیہ بھی بہت جلد آ جائیں گے. اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کر دیا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے انسپیکٹر جنرل کے کردار کو سراہا. عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں صلاح الدین محسود نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہدایات سے ان کا حوصلہ بڑھا. پہلے ہی سے غیر متعلقہ افراد سے 900 پولیس اہلکاروں کو واپس بلایا جا چکا ہے. ایک سوال کے جواب میں انسپیکٹر جنرل نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس بلا تفریق خدمات سر انجام دے رہی ہے. صوبائی چیف سیکرٹری محمد اعظم خان نے بھی پولیس اور دیگر محکموں کی کارکردگی کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت کو مثبت اور حوصلہ افزا قرار دیا. سابق صوبائی وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل واجد علی خان نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر حکام اس بات پر مطمئن ہے کہ امن و امان بحال ہوا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے اور شہریوں کی زندگی کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہیں، تو پھر غیر متعلقہ افراد سے پولیس کی سیکورٹی واپس لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے دیگر صوبوں میں غیر متعلقہ افراد سے پولیس کی سیکورٹی واپس لینے کی ہدایت کی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارت کے حزب اختلاف کی 7 پارٹیوں نے، جن میں مرکزی جماعت کانگریس بھی شامل ہے، حکومت سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی.
حزب اختلاف کی 7 جماعتوں کی جانب سے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کو چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس دیپک مشرا کے خلاف تحریک مواخذہ کا نوٹس دیا گیا. بھارتی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے. ابھی ایک روز قبل ہی جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے ایک 3 رکنی بینچ نے جسٹس بی ایچ لویا کی پرسرار موت کی جانچ سے متعلق مفاد عامہ کی تمام عرضداشتوں کو خارج کر دیا اور کہا کہ جسٹس لویا کی موت فطری تھی، تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں. جسٹس لویا سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر معاملے کی، جس میں بی جے پی صدر امیت شاہ ملزم تھے، سماعت کر رہے تھے کہ ایک شادی کی تقریب میں ان کی موت ہو گئی تھی. حزب اختلاف اور بہت سے دوسروں کے نزدیک ان کی موت مشتبہ ہے. حزب اختلاف کی جانب سے چیف جسٹس پر 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ان کے رویے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ایک سابق جج اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار جنرل رہ چکے جسٹس محمد سہیل اعجاز صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تحریک مواخذہ کو افسوسناک قرار دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات سے بھارتی عدلیہ کی شبیہ متاثر ہوتی ہے.
بیرون ممالک میں ہندوستانی عدلیہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت بولڈ اور اپرائٹ جوڈیشری مانی جاتی ہے، پر اب کچھ سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں ہماری عدلیہ کی غیر جانبداری پر اور اس کے بولڈ ہونے پر. وہ انتہائی تشویشناک ہے.
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے اسے حزب اختلاف کا ایک سیاسی حربہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس قدم سے عدلیہ کی آزادی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کا اسی صورت میں مواخذہ کیا جا سکتا ہے جب وہ نااہل ہو یا اس کی بد اخلاقی ثابت ہو گئی ہو. سپریم کورٹ نے بھی اس قدم کو افسوسناک قرار دیا اور اس کارروائی کی رپورٹنگ سے میڈیا کو باز رکھنے کے لیے اٹارنی جنرل سے مشورہ طلب کیا ہے. عدالت نے تحریک مواخذہ کے نوٹس کو پریشان کن اور عدلیہ کے خلاف سیاسی اقدام بتایا. نائب صدر آئینی ماہرین سے مشورہ کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
دنیا بھر کے سربراہان مملکت اس ہفتے دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس کے لیے لندن میں ہیں. ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لندن میں دولت مشترکہ سر نو توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ آئندہ برس یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد برطانیہ کو نئے عالمی شراکت داروں کی تلاش ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
شان و شوکت اور تمتراک کے پیچھے یہ سوال موجود ہیں کہ دولت مشترکہ کا مستقبل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سابق سلطنت برطانیہ کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دولت مشترکہ کی سربراہ ملکہ الزبتھ نے واضح کیا کہ وہ چاہتی ہیں کہ قیادت ان کے خاندان کے پاس رہے.
And we'll decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father.
میں یہ فیصلہ کروں گی کہ ایک روز پرنس آف ویلز اس اہم کام کو آگے بڑھائیں جو میرے والد نے 1949 میں شروع کیا تھا. ناقدین کہتے ہیں کہ دولت مشترکہ کو شاہی خاندان سے الگ ہونا چاہیے. انسٹیٹیوٹ آف کامن ویلتھ اسٹڈیز کے پروفیسر فلپ مرفی کہتے ہیں حالیہ عشروں میں، واقعتاً 1990 کی دہائی سے، مسئلہ یہ ہے کہ دولت مشترکہ اپنا جواز کھو چکی ہے. اسے اہم بنانے کے لیے کوئی بڑا مشترکہ مسئلہ باقی نہیں رہا. دولت مشترکہ میں واحد بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں شاہی خاندان شامل ہے. اس ہفتے دولت مشترکہ شہ سرخیوں میں رہی، مگر اس کی وجہ برطانوی حکومت کی خواہش نہیں تھی. وزیر اعظم تھریسا مے نے کیریبین ممالک کے سربراہوں سے معافی مانگی تھی کہ برطانیہ میں 1950 اور 1960 کے عشروں میں، جب یہ ملک برطانوی نو آبادی تھے، ان ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کو برطانیہ میں سکونت کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں بے دخلی کی دھمکی دی گئی. ہم اس پریشانی کے لیے حقیقی طور پر معذرت کرتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئی. بعد میں وزیر اعظم مے نے سابقہ نو آبادیوں میں ہم جنس پرستوں کے باہم تعلقات کو فوجداری جرم قرار دینے میں برطانیہ کے عمل دخل پر بھی معافی مانگی.
I am all too aware that these laws were often put in place by my own country. They were wrong then and they are wrong now.
میں اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوں کہ یہ قوانین میرے ملک میں لاگو ہوئے، یہ اس وقت بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہیں. اس بارے میں مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ دولت مشترکہ کے ممالک میں لاکھوں ہم جنس پرست گرفتاری کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پیٹر ٹیشل کہتے ہیں
36 ممبر سٹیٹس سٹل کرمینلائز سیم سیکس ریلیشن.
36 ممالک ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہیں. 9 ملکوں میں اس پر عمر قید کی سزا ہے، اور 2 ملکوں نائجیریا اور پاکستان میں ان لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے. بہت واضح ہے کہ دولت مشترکہ کی تقریریں حکومتوں کے عملی اقدامات سے مطابقت نہیں رکھتیں. تناؤ کے باوجود دولت مشترکہ کانفرنس میں پیش رفت ہوئی ہے. ملیریا کے انسداد، پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف کوششوں اور جنگلات کے تحفظ کے لیے اربوں ڈالر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں ایک عالمی پلیٹ فارم کی پیشکش کی گئی ہے. بعض برطانوی قانون ساز چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد دولت مشترکہ نئی توانائی کے ساتھ آزادانہ تجارت کا ایک بلاک بن جائے. دیگر کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات محض دولت مشترکہ کے اس تصور کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ برطانوی سلطنت کا آخری نقش پا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
داخلی اور خارجہ امور کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کو بدستور چیلنجوں کا سامنا ہے. انہیں امور کا اجمالی جائزہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ میں اسد نصیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی توقع ظاہر کی ہے. اسی بیان کے چند منٹوں بعد صدر ٹرمپ نے روسی مداخلت کے بارے میں جاری تحقیقات پر سخت تنقید کی.
It is a bad thing for our country, very, very bad thing for our country.
یہ ہمارے ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے. ہمارے ملک کے لیے یہ بہت برا ہے، کیونکہ امریکی انتخاب میں کوئی خفیہ گٹھ جوڑ نہیں تھا اور نہ انہیں اس کا کوئی سراغ ملے گا، کیونکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے کے خلاف لفظی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کومے نے یو ایس اے ٹوڈے کو بتایا ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ صدر مسٹر مولر اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل روڈ روزسٹائن کو برطرف کر سکتے ہیں۔ کومے کے الفاظ، یہ قانون کی حکمرانی پر بنیادی حملہ ہوگا، ہم سب کو اس کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے۔ صدر ٹرمپ سے نیوز کانفرنس میں جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا،
They've been saying I'm going to get rid of them for the last 3 months, 4 months, 5 months.
پچھلے 3-5 مہینوں سے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر اب بھی وہ موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات جلد از جلد ختم ہو اور اسے پیچھے چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ دوسری طرف مبینہ روسی مداخلت کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے ایف بی آئی نے صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے دفتر پر چھاپہ مارا اور اس سے غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار کرس ایڈلسن کہتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طور سے معاملے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوہن کے دفتر پر چھاپا ایک بڑی خبر ہے، اس کے نتائج کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے اس چھاپے پر تنقید کی ہے اور اس سے متعلقہ خبر کو بھی مسترد کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی لیبیا کی افواج کے نائب کمانڈر نے بتایا ہے کہ وہ اپنے قافلے پر ایک کار بم حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ مشرقی دارالحکومت بنغازی میں یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب مشرقی لیبیا کی فوج کے کلیدی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کی صحت کے بارے میں غیر یقینی پن پایا جاتا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ذكر مسؤولون أمنيون وعسكريون أن سيارة ملغومة استهدفت موكب رئيس أركان الجيش الليبي عبد الرزاق۔
سعودی نیوز چینل الاخباریہ نے بنغازی میں جنرل عبد الرزاق نزوری کی گاڑی پر حملے کے مقام کی ویڈیو دکھائی۔
نجا منها كل الرتل وكل الجنود ولم يصب معنا اي شخص باذى لا موت ولا جراح والحمد لله هي كانت محاوله لرد۔
جنرل عبد الرزاق نزوری مشرقی لیبیا کی افواج میں جنرل حفتر کے بعد کلیدی کمانڈر ہیں اور انہوں نے عرب میڈیا کو بتایا کہ وہ ایک کار بم حملے میں محفوظ رہے اور کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے فوجیوں نے مشرقی ساحلی شہر درنا میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھی ہے۔ نزوری کے باس فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں جو مبینہ طور پر پیرس کے ایک ہسپتال میں ہیں۔ لیبیا کی میڈیا نے خبر دی تھی کہ جنرل کو مشرقی لیبیا سے ایک ہفتہ پہلے اردن لے جایا گیا، جس کے بعد علاج معالجے کے لیے فرانس بھیج دیا گیا۔ ان کے فوجی ترجمان انکار کرتے ہیں کہ جنرل حفتر کی صحت خراب ہے۔ جنرل نازوری کہتے ہیں،
ننتظر فی حضور سید المشیر باذن اللہ سالم غانم قریبا بکرا او بعد۔
جنرل نازوری بتاتے ہیں کہ جنرل حفتر کی بیرون ملک سے واپسی جلد متوقع ہے۔ انتظامی کاؤنسل کے رکن عبد القدیر الحویلی لیبیا کے وزیر اعظم فیاض السراج کے تحت فرائض انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم السراج کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ عبد القدیر الحویلی کہتے ہیں،
حسب المعطیات والتسریبات من منطقہ الشرقیہ،
الحویلی نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ان کے خیال میں حفتر کی وفادار افواج کے اندر ان کے جانشین کے لیے کشمکش جاری ہے، جبکہ مشرقی لیبیا کے سیاسی اور فوجی لیڈر ایسی رپورٹوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف پیرس سے پروفیسر خطار ابو وائب نے وائس آف امریکہ کو بتایا، پروفیسر ابو وائب کہہ رہے ہیں کہ حفتر کی صحت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال نے مشرقی لیبیا میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں انتشار پیدا کیا ہے، جو ملک کے مشرق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ایک دھچکا ہے اور لیبیا کے مشرقی ہمسایہ ملک مصر کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ جنرل حفتر کی افواج مصر کی سرحد کے قریب درنا میں عسکریت پسندوں سے نبرد آزما ہیں۔ قاہرہ نے کچھ سال قبل درنا میں فضائی حملے بھی کیے تھے اور اس کی شکایت ہے کہ وہاں عسکریت پسند اس شہر کو ٹھکانہ بناتے ہوئے مصر پر حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شام میں اسد حکومت کی جانب سے اپنے عوام پر کیمیائی اسلحے کے مبینہ استعمال کے رد عمل میں گزشتہ ہفتے امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مربوط فضائی حملے کیے اور شام میں کیمیائی اسلحے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. نیوکلیئر اور بین الاقوامی امور کے ماہرین کی اس بارے میں گفتگو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ ساتھیہ اسد.
شام کے اندر اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے مبینہ استعمال اور پھر اس کے کیمیائی اسلحے کے ڈپوؤں پر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے حملوں کے بعد کیمیائی ہتھیار, ان کا استعمال اور اس سے ہونے والی تباہ کاریاں عالمی سطح پر زیر بحث ہیں. یہ کیمیائی ہتھیار ہوتے کیا ہیں, اس بارے میں جوہری امور کے ماہر تجزیہ کار ڈاکٹر اے ایچ نیئر کہتے ہیں.
کیمیکل ہتھیار اور جراثیمی ہتھیار الگ الگ چیزیں ہیں. کیمیکل ہتھیاروں کی اور بایولوجیکل ویپنز جو ہے نا, ان کے دونوں کے اوپر بین الاقوامی طور پہ پابندی لگ چکی ہے اور تمام ممالک نے ان کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور تمام ممالک نے ان کو ریٹیفائی کر دیا ہے. لہذا تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے پابند ہیں کہ ان کو استعمال نہ کریں. جو ممالک بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اتنی آسان ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں بھی گھر کے پچھواڑے میں ایسے ہتھیار تیار کر سکتی ہیں.
یہ سب کے لیے آسان ہے کیونکہ ایٹمی ٹیکنالوجی تو بہت مشکل ٹیکنالوجی ہے کیمیکل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں. کیمیکل ہتھیار تو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے پچھواڑے میں بنا سکتے ہیں, دہشت گرد بھی کیمیکل ہتھیار بنا سکتے ہیں.
کیا شام پہلی بار کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا مرتکب ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نیئر کے مطابق ایران کا دعویٰ ہے کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے ایسے ہتھیار امریکہ کی معاونت سے تیار کیے تھے.
مڈل ایسٹ جو ہے اس کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی ایران لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو صدام حسین کو امریکہ نے وہ تمام ٹیکنالوجی فراہم کی جس سے کہ اس نے کیمیکل ہتھیار بنا کر ایران کے اندر بہت جگہ پہ استعمال کیا تھا.
اے ایچ نیئر کا مزید کہنا تھا کہ کیمیائی اسلحے کو استعمال نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود کسی بھی ملک کو اس اقدام سے باز رکھنا مشکل ہے, اور نہ ہی یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی ملک کیمیائی اسلحہ تیار نہ کرنے پائے. دوسری جانب شام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مربوط فضائی حملے کیا اسد حکومت کو اپنے عوام کے خلاف کیمیائی اسلحے کے دوبارہ استعمال نہ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور روس کے شام سے متعلق کردار یا خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی ٹرکش سروس سے بات کرتے ہوئے اٹلانٹک کونسل سے منسلک تجزیہ کار ایرن سٹائن نے کہا. وہ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مربوط فضائی حملے اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی اسلحے کے استعمال اور عالمی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایک سزا کے طور پر کیے گئے ہوں. تاہم تاحال یہ سوالات جواب طلب ہیں کہ ان ہتھیاروں کا کیا کرنا ہے اور انہیں تلف کیسے کرنا ہے. ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک تجزیہ کار لوک کافی نے وائس آف امریکہ کی ٹرکش سروس کو بتایا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسد حکومت کو کیمیائی اسلحے کے ناجائز استعمال پر سزا سے قطع نظر یہ مربوط حملے ممکن ہیں روس کے لیے ایک پیغام ہوں, انہیں یہ بتانا مقصود ہو کہ ہم کہیں گئے نہیں, ہم واپس آ گئے ہیں, اور روس اسد حکومت کو یہ باور کرا دے کہ وہ کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں عدالتیں جس انداز میں عوامی شکایات اور مسائل پر توجہ دے رہی ہیں وہ ملک میں صورتحال پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سپریم کورٹ بار کے سابق سربراہ کامران مرتضیٰ اور ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ اقبال سے گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
پاکستان میں اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے مسائل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں یا فوج کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہیں, اور ملک میں جو سیاسی حکومت ہے اس کی طرف کوئی رجوع کرنے کی عام طور پر زحمت نہیں کرتا, اور سپریم کورٹ خاص طور پر اس سلسلے میں خاصا سرگرم ہے اور متعدد معاملات پر از خود نوٹس بھی لیتا ہے. چیف جسٹس کبھی لوگوں کے پینے کا صاف پانی نہ ملنے کی شکایتوں پر کارروائی کرتے نظر آتے ہیں, اور کبھی اسپتالوں کے دورے کر کے مریضوں کا احوال جان کر اسپتالوں کی درستگی کے لیے اقدامات کرتے ہیں. مبصرین اس صورتحال کو جوڈیشل ایکٹیویزم سے تعبیر کرتے ہیں, جس کا آغاز بنیادی طور پر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں ہوا تھا. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کامران مرتضیٰ سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا,
اس کے دو پہلو, ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. پازیٹو پہلو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے اس بہانے کچھ کام تو ہو جاتے ہیں. نیگیٹو پہلو اس کا یہ ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے اس سسٹم کی طرف لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ ادر دین جنرل کے علاوہ جو ہیں اس طرف دیکھ رہے ہیں. تو
میرا خیال ہے کہ یہ 183 کے حوالے سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سسٹم کی لانگ رن میں اچھا نہیں ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ افتخار چودھری نے اپنے دور میں جس طرح از خود نوٹس لیے اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا. ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی دوسری نامناسب بات یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس سے اس میں انحراف نظر آتا ہے. ان کے الفاظ،
جس طرح ہمارا جو ڈیموکریٹک چوزن ریپرزنٹیٹو کے ذریعے جو نا وہ حکومت کو چلانے کا کانسیپٹ ہے دستور کے مطابق، اس سے انحراف میرا خیال ہے ہو رہا ہے اور یہ بالکل غیر مناسب ہوگا. اس میں ایک نیگیٹو پہلو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس کی بات ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ سارا کچھ ڈائیورٹ ہو جانا اور لوگوں کو جو ہے نا فارمی اسٹاف کی طرف دیکھنا یا عدلیہ کی چیز کی طرف دیکھنا میرا خیال ہے کہ یہ لانگ رن میں غیر مناسب ہو جائے.
جسٹس ناصر جاوید اقبال کا خیال تھا کہ جو متعلق ادارے ہیں جب وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہیں گے اور ایک خلاصہ پیدا ہوتا نظر آئے گا تو یہی صورتحال پیدا ہوگی. ان کے الفاظ،
اس وقت مقننہ اور انتظامیہ جو ہیں وہ لوگوں کو بنیادی حقوق اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وہ تگ و دو نہیں کر رہے جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے نا ریاست سے، سوشل کانٹریکٹ سے کہتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ جب متعلقہ ادارے کام نہیں کریں گے تو لوگ کسی جانب تو دیکھیں گے. جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ صورتحال اداروں کے درمیان کسی تصادم پر منتج ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا،
ابھی تو ہماری یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے کا وقت ہے نا، اور وہ کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے، ان کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی خاص ایسے اقدامات نہیں کر سکتے جس میں تبدیلی ہو یا جس میں پالیسیز کو چینج کرنا ہے. اور یہ جو چیف جسٹس ہیں جو اس وقت ایکٹیویزم کر رہے ہیں انہوں نے تو ریٹائر کر جانا ہے دسمبر، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بس یہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور یہ مرتبہ بھی مجھے اس لیے ملا ہے کہ جو میں کچھ کر سکوں کر کے جاؤں. تو کلیش تو اس صورت میں ہے جو یہاں پہ اب نیب کر رہی ہے، لیکن نیب کر رہی ہے اپنے ادارے کے طور، ان کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو نیب کے گرفت میں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب یہ ساری صورتحال جو اس وقت ریاست کی ہے وہ ایک ایسی ہے جو ہم عام حالات میں تصور نہیں کر سکتے کہ ریاستوں میں ہو.
یہ تھیں جسٹس ناصرہ اقبال. واضح رہے کہ اس بارے میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے متعدد اراکین سے رابطہ کر کے ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس موضوع پر کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا. عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
طالبان کی جانب سے افغان انتخابات میں حصہ نہ لینے کی خبروں کی بازگشت واشنگٹن میں بھی سنائی دے رہی ہے. اس معاملے پر ہمارے نمائندے امان اظہر نے واشنگٹن کے مختدر حلقوں سے منسلک تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے ان کا رد عمل معلوم کیا.
صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو افغانستان کے سیاسی دھارے میں شرکت کی دعوت پر طالبان کی جانب سے باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا. البتہ رواں ہفتے طالبان کی جانب سے افغان انتخابات میں حصہ نہ لینے اور سیاسی مصالحت کی تجویز کو مسترد کیے جانے کی خبروں پر واشنگٹن کے مقتدر حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک ڈیوڈ سیٹنی کی رائے میں اس پیش رفت کو پاکستان کے خطے میں اسٹریٹجک اہداف کے تناظر میں دیکھنا ہوگا.
میرے نزدیک یہ عین ممکن ہے کہ طالبان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صدر غنی کی مصالحتی تجویز پر مثبت رد عمل دینا چاہتے ہوں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ دھڑوں کی جانب سے انہیں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہو تو پاکستان اور طالبان کے درمیان جاری یہ کشمکش شاید افغان امن کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے.
مسٹر سیڈنی کی رائے میں پاکستان کے لیے افغانستان میں بھارت کے مبینہ پاکستان مخالف کردار پر شکوک و شبہات اس کے امریکہ اور افغانستان سے تعلقات کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں. لیکن جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈین اور اوباما انتظامیہ کے افغانستان پاکستان پر سابق مشیر ولی نصر کہتے ہیں اس معاملے پر ایک ایک کر کے اقدامات کرنا ہوں گے.
میرے خیال میں معاملات مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ امریکہ کسی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتا ہے اور صدر غنی کی جانب سے بھی اس کا واضح اشارہ دیا گیا ہے. طالبان نے فی الحال اس کا جواب نہیں دیا. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ معاملات جلد آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے.
جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار ڈینیل مارکی کہتے ہیں ایسے تنازعات کے حل میں اگر تمام فریقین کو یہ احساس ہو بھی جائے کہ معاملات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں بہت وقت درکار ہوتا ہے.
میرے خیال میں ہمیں طالبان اور مصالحتی عمل سے متعلق معاملات میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہوں گے، خصوصاً اپنی امنگوں اور خواہشات کے حوالے سے. اگر حالات بہترین بھی ہوں تب بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ معاملات جلد آگے بڑھیں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے وہ جہاں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کو اگلے چند مہینوں میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا نہیں دیکھتے، وہیں پاکستان پر سے طالبان کی حمایت ترک کرنے کے لیے امریکی دباؤ میں کمی کے امکانات بھی بظاہر کم نظر آتے ہیں۔ امان اظہر، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
واشنگٹن میں ایک مذاکرے کے دوران داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد میں خصوصی امریکی صدارتی ایلچی بیرٹ مکگرک نے اس زبردست پیش رفت کا ذکر کیا جو عراق میں اس کے بعد سے حاصل کی گئی ہے، جب 4 سال پہلے داعش نے اہم شہروں اور خاصے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ 35 لاکھ عراقی ان علاقوں میں اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں جن پر داعش کا کنٹرول تھا۔ تاریخی طور پر یہ خاصی حیرانی کی بات ہے۔ کسی تنازع کے بعد ماحول میں اتنے سارے لوگوں کی کبھی بھی واپسی میں تقریباً 10 سال لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عراق میں یہ کام بہت ہی کم وقت میں کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے سن 2014 کے موسم گرما میں عراق کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ وہ مایوس کن تھی، جب موصل پر داعش کا قبضہ ہو چکا تھا اور بغداد اس دہشت گرد گروپ کی پہنچ میں تھا۔ داعش کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک نئی راہ کی تلاش تھی جس کا نتیجہ پائیدار ہو۔ امریکہ نے عراقی لیڈروں سے مل کر اور ان سے تبادلہ خیال کے بعد ایک ایسا طرز عمل اپنانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت عراقی اتحاد کے ساتھ مل کر، جو اولاً ستمبر سن 2014 میں تشکیل دیا جا چکا تھا، اپنے ملک کو واپس لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں نے مقابلہ کیا اور اپنے ملک کو واپس لینے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ عراق کا ماحول اس سے قطن مختلف ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ یہ عراقی ملکیت ہے اور انہوں نے ناقابل یقین کام کیا ہے۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے اس پیش رفت میں پیش مرگا کے کردار کو اجاگر کیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ پیش مرگا نے داعش کے خلاف جنگ کرتے ہوئے بھاری تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے اربل اور بغداد کے درمیان تعاون کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ موصل کی جنگ اس کے بغیر اس انداز میں ممکن نہیں تھی۔ جب ان سے عراق میں ایران کے تباہ کن اثر و رسوخ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو خصوصی ایلچی میکگرک نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ عراقی قوم پرستی اور عراقی غیرت اور افتخار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور ایران کے مابین قدرتی، ثقافتی اور اقتصادی رشتے ہیں جو جاری رہیں گے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایرانی اثر و رسوخ پر ایک حقیقی روک ہے اور ایک خود مختار قوم ایسا ہی کردار ادا کرتی ہے جس کا فرض، جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا، اپنے عوام کی ضروریات پر نظر رکھنا ہے تاکہ ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور ان کی اقدار کا دفاع کیا جا سکے۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے کہا کہ یہ ایک طویل المدت کوشش ہے لیکن حقیقتاً اس کا تعلق عراق کے اقتدار اعلیٰ سے ہے اور ان کے اداروں کی صلاحیت کو بڑھانے اور عراقیوں کی صلاحیت میں اضافے سے ہے تاکہ وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کے محافظ ہو سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ہماری اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات ایک بجے، دس بجے اور گیارہ بجے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔